الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. میرے محترم معزز بزرگوں اور بھائیوں، سورہ بقرہ کی تفسیر اور ترجمہ چل رہا ہے. جن بھائی کو فرصت ہو، کوئی عذر نہ ہو، تھوڑی دیر تشریف رکھیں، کچھ وقت اللہ کی کتاب کو بھی دیں، سمجھیں، انشاءاللہ تعالی دنیا اور آخرت میں نجات اور فلاح کا ذریعہ بنے گا. سورہ بقرہ کے چھٹا رکوع شروع ہو رہا ہے، اور چھٹے رکوع کے شروع میں ہی اللہ تعالی بنی اسرائیل سے خطاب کر رہے ہیں. اس سے پہلے جو سورہ بقرہ کا پانچواں رکوع تھا، وہ بھی یا بنی اسرائیل سے ہی شروع ہو رہا ہے. مفسرین اور علماء کرام کہتے ہیں کہ گزشتہ رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر نعمت مجملہ کا ذکر فرمایا تھا. نعمت مجملہ یعنی اختصار کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں فرمائی تھیں ان پہ ان کا ذکر فرما دیا ہے. کیا احکام تھے؟ فرمایا کہ تین افعال سے منع کیا گیا تھا. نمبر ایک، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، وعدہ خلافی سے منع کیا گیا تھا، اور حکم دیا گیا تھا کہ جو عہد اور پیمان تم کرتے ہو، جو وعدہ کرتے ہو، وہ پورا کرو تاکہ میں بھی وہ وعدہ پورا کروں جو میں نے تم سے کیا ہے. اور اس کے بعد پھر وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْحَقِّ، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دوسری چیز جس سے منع فرمایا وہ ہے کہ حق اور باطل کو آپس میں نہ ملاؤ. حق کو سب سے زیادہ فائدہ وہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب حق بالکل تنے تنہا ہو، واضح ہو، اور اس کی پہچان کرنے میں آسانی ہو جاتی ہو. اور حق کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ اور مشکل صورت وہ بن جاتی ہے کہ جہاں پہ حق اور باطل بظاہر خلط ملط ہو جائیں، آپس میں اس طرح مل جائیں کہ ایک عام مسلمان کو پتہ ہی نہ چلتا ہو کہ صحیح راستہ کون سا ہے اور غلط راستہ کون سا ہے. ایسے موقع کو علماء کرام فتنہ بھی کہتے ہیں. بنی اسرائیل میں جو خرابیاں پائی جاتی تھی، ان میں ایک بہت بڑی خرابی یہ تھی کہ وہ اللہ کی کتاب اور اپنی خواہشات، اللہ کی کتاب اور اپنے مفادات، اللہ کی کتاب اور اپنی طرف سے گھڑی ہوئی باتیں، ان کو آپس میں وہ خلط ملط کرتے تھے، ملا دیتے تھے. اور پھر کہتے یہ تھے کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں جو کچھ ہم بیان کر رہے ہیں یہ سارا کا سارا اللہ کی کتاب ہے، اس عمل سے ان کو منع کیا گیا. اور تیسرا کام جس سے منع کیا گیا، وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حق کو چھپاتے ہو جبکہ تم حق کو جانتے ہو. حق کو چھپاتے ہو جان بوجھ کے، تمہیں معلوم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے جو کتاب عطا فرمائی تھی جسے تورات کہتے تھے، اس کتاب میں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کتاب میں انس اور تمات کے لیے وہ پیغمبر ہوں گے اس کا ذکر موجود. اور جب وہ پیغمبر مبعوث ہو گئے، قرآن کریم نازل ہونا شروع ہو گیا، تو اب تم لوگ اس پیغمبر کے انکاری ہو، دشمنی کرتے ہو، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا. اور تین اعمال کرنے کا حکم دیا تھا، وَاقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز پڑھو یعنی بدنی عبادت اللہ کے حضور لازمی کیا کرو. وَآتُ الزَّكَاةَ، زکات دیا کرو، یعنی صرف تمہارا جسم نہیں بلکہ تمہارا مال جس سے تم فائدہ اٹھاتے ہو، جس کے تم مالک بنے ہو، اللہ تعالیٰ کا حق اس میں ادا کرنا ہوگا. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور جو اجتماعی عبادت کی حیثیت ہوتی ہے اس میں تم شامل ہو جایا کرو. حدیث شریف میں آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے میں کسی سے کہوں کہ وہ نماز قائم کرے، جماعت شروع کرے، اور پھر میں مدینہ کے علاقوں میں، گلیوں اور راستوں میں ایسے لوگوں کو تلاش کروں جو جماعت میں نہ پہنچ سکے. قصدن، عمدن، تکبرن، اور ان لوگوں کی گھروں کو میں لکڑیاں جمع کر کے آگ لگا دوں. اتنی بڑی وعید اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی آئی ہے. اور یہی حکم اس سے قبل کی جو شریعتیں تھیں اس میں بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کا آپس میں ڈسپلن، نظم اور ضبط، تعلق اور زندگی کی کامیابی اگر چاہیے تو اسے آپس میں اتحاد اور اتفاق کا ہونا لازم ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دو چیزوں کا حکم دیا کہ اس طرح تم اپنے اعمال کو درست کر سکتے ہو. وَاسْتَعِينُوا، اور تم مدد طلب کرو اللہ سے، بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. اس آیت کی تفسیر میں میں نے گزشتہ مجلس میں عرض کیا تھا، علماء کرام نے فرمایا کہ صبر سے مراد روزہ بھی ہے، صبر سے مراد اپنے نفس کو قابو پا لینا بھی ہے، نفس، اور صبر سے مراد اپنی امنگوں کو اللہ کے دین کے خلاف جو ہوتی ہیں عمل نہ کرنا، یہ بھی اس میں شامل ہے. تو یہ جو رکوع ختم ہوا ہے، اس کے بعد اگلے رکوع میں اللہ تعالی بنی اسرائیل کے انعامات کا تفصیل سے ذکر فرما رہے ہیں. ایک کتاب ہے جو ہمارے درس نظامی میں علماء کو پڑھائی جاتی ہے، علامہ طفتزانی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کا نام ہے مختصر المعانی. اور مختصر المعانی کے اندر علامہ طفتزانی نے یہ نقطہ بیان فرمایا ہے کہ ذکر التفصیل بعد الاجمال اوقع فی النفس، یعنی مختصر بیان کے بعد اس کی تفصیل یہ دل اور دماغ میں زیادہ آسانی سے آتی ہے. چونکہ قرآن معانی اور بدیع اور علوم کی منتہا پر قائم ہے، یہ کتاب شریعت اصول اور شریعت میں موجود فنون کے ہر ہر قاعدے پہ 100% اعلی ترین درجے پہ آتی ہے. یہاں تک کہ اگر کوئی قاعدہ قرآن کی وجہ سے ٹوٹ رہا ہو تو علماء کرام قاعدے کو توڑتے ہیں، قرآن کریم کے بارے میں کوئی اف تک نہیں کر سکتا. اس کی مثال آپ دیکھتے ہیں، اخبار میں خبر آتی ہے، بڑی بڑی خبر لکھی ہوتی ہے، اور اگر آپ کو تفصیل چاہیے تو بقیہ فلانے صفحے پہ دیکھ لیجئے. یا عام طور پہ ہم آپس میں بات کرتے ہیں اور کوئی دلچسپ واقعہ، کوئی خاص خبر کسی کو بتانی ہو تو پہلے اس کا مختصر ذکر کرتے ہیں، جب تفصیل طلب کی جاتی ہے تو تفصیل کی جاتی ہے اس کی. بالکل اسی طرح قرآن کریم فصاحت اور بلاغت کے اعلی ترین معیار پر اترتا ہے. لہذا پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر وہ انعامات جو اختصار کے ساتھ ذکر فرما دیے، اب اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ انہی انعامات کی تفصیل فرما رہے ہیں. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیلیوں تم یاد کرو وہ نعمت جو میں نے تم پر کی تھی. وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تم کو فضیلت دی تھی بہت بڑے کائنات پہ. یہ وہی کلام ہے جو پہلے رکوع میں گزر چکا ہے. اے بنی اسرائیل، تم کس راستے پہ چل پڑے ہو؟ تم نے پیغمبر کا انکار کیا، کتابوں میں رد و بدل کیا، اللہ کے احکام کو اپنی مرضی کے مطابق موڑ لیا، اور اب تم کہتے ہو کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، ہم خاص لوگ ہیں، وی آر اسپیشل ونز، اور ہمیں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، کوئی بھی ہمیں ہاتھ نہیں لگا سکتا. اللہ تعالی نے فرمایا کہ وانی فضلتکم علی العالمین، یہ تمہاری بات صحیح ہے کہ میں نے تم کو بہت بڑے بڑے عالموں اور کائناتوں پہ فضیلت دی ہے. کیا فضیلت دی ہے؟ انبیاء کرام نازل ہو رہے ہیں، تم یعقوب کی اولاد ہو، تم میں ہزاروں اور سینکڑوں انبیاء کی باثت ہوئی ہے، اور اللہ کی کتاب تمہیں دی گئی ہے، تمہیں فرعون سے بچایا گیا ہے. آگے تفصیل آ رہی ہے، بڑے عجیب عجیب مشکلات میں پڑے ہوئے تھے یہ لوگ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تم کو فضیلت دی، لیکن فضیلت کا غلط مطلب لے لینا اس کی اجازت نہیں ہے. دیکھیے، اگر ایک انسان کہیں کسی معاملے میں پکڑا جائے، مجرم بن جائے، تو چار طریقوں سے اس معاملے سے نمٹا جا سکتا ہے. پہلا طریقہ، انسان خود جاتا ہے عدالت میں، وکیل کے پاس، مختلف جگہوں پہ، جو جو اس کی ضروریات ہوتی ہیں، جو جو ڈاکومنٹس اور کاغذی کارروائی چاہیے ہوتی ہے وہ پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے، خود جج کے سامنے پیش ہوتا ہے، گواہی دیتا ہے، مسئلے کے حل کا مطالبہ کرتا ہے. اگر یہ راستہ نہیں ہو سکتا تو دوسرے نمبر پہ انسان کوشش کرتا ہے کہ کسی اعلی ترین شخصیت سے، کسی بادشاہ سے، کسی وزیر سے، کسی سردار سے، کسی چودھری سے، کسی بڑے سے سفارش کرا لی جائے کہ آپ ہمارے لیے یہ سفارش کر دیں، آپ ہمارے لیے یہ کہہ دیجئے تاکہ یہ مسئلہ حل ہو جائے اور مجرم چھوٹ جائے، نکل جائے. اور تیسری صورت، اگر اپنی وکالت سے مسئلہ حل نہیں ہوتا اور سفارش بھی قبول نہیں کی جاتی تو چلیں پیسے دے دیں گے، جرمانہ دے دیں گے، جو اس کے اوپر ٹیکس آیا ہوگا وہ دے دیں گے، اور جرم کا اعتراف کرتے ہوئے پیسے قبول کر کے مجرم کو بچا لیں گے. اور چوتھی صورت، ولا هم ينصرون، نہ پیسے قبول کیے جاتے ہیں، نہ سفارش قبول کی جاتی ہے، اور نہ قاضی اور قضاء میں وہ بات چلتی ہے، تو پھر آتا ہے کہ اپنی قوم کو بلا لیں گے، اپنی سیاسی جماعت کو بلا لیں گے اور مارچ شروع کر دیں گے، جلسہ شروع کر دیں گے. آج کل بھی ہمارے نام نہاد قائدین نکلے ہیں مارچ کے لیے کہ جس کسی بھی طریقے سے جب انسان مجبور ہو جائے اور اس پہ پریشر نہ ڈال سکے تو آخری طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پھر اجتماعی صورت میں اس کو بلیک میل کیا جائے. قرآن کی آیت پہلے میں نے آپ کو تفسیر مختصراً سمجھائی، اب آپ آیت کو دیکھیے، وَاتَّقُوا يَوْمًا، اے بنی اسرائیلیوں تم ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفسن، جس دن کام نہ آئے گا کوئی بھی، عن نفسن، کسی کا بھی، یعنی پرسنل معاملات، انسان کا بذات خود کسی معاملے میں ملوث ہونا یا گواہی دینا یا صفائی پیش کرنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا دن آنے والا ہے کہ اس دن کوئی کام نہ آئے گا، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور اس دن کسی کی سفارش بھی قبول نہ کی جائے گی، یہ دوسرا موقع، وَلَا يُخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ ہی کسی سے بدلہ لیا جائے گا، جرمانہ، جریمہ، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اصل میں بنی اسرائیل کا یہ عقیدہ تھا کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں خاص ہیں، ہماری بڑی عزت ہے، اور ہم پڑھے لکھے ہیں، ہم اہل کتاب ہیں، ہم موسیٰ کے نام لیوا ہیں، ہم صاحب توریت ہیں، لہذا اگر ہم گناہ کر بھی دیں، ہم کسی کو قتل کر بھی دیں، اگر کسی کا مال دبا بھی لیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں سزا نہیں دیں گے۔ قرآن کریم ان کے اس غلط عقیدے کا جواب دے رہا ہے، اور اس متعلق جو کنفیوژن ان کے درمیان پائی جاتی تھی یا غلط اعتقاد تھا، قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ اس معاملے میں تم 100% غلط ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا، ایسے دن سے ڈرو، کون سا دن؟ آخرت کا دن، وہ دن جب اللہ تعالیٰ کے حضور، وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا، سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمام آوازیں ختم ہو جائیں گی، اللہ کے سامنے کوئی بات تک نہیں کر سکتا، اف تک نہیں کر سکتا، کوئی اپنی عرض پیش نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ کا جلال اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی، عظمت، شہنشاہیت وہ بہت بڑی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت میں ایک بندہ آئے گا میری طرف اور اس کی کمر پہ اونٹ رکھا ہوگا، اور وہ کہے گا یا محمد، یا محمد، یا محمد، اغفنی، اے محمد میری مدد کیجئے، مجھے چھڑائیے۔ فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، میں کہوں گا اللہ تعالیٰ کے ہاں میں تمہارے کوئی کام نہیں آ سکتا، یہ اونٹ اس نے چوری کیا تھا، اور جب آخرت میں پکڑا گیا تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگ رہا۔ حدیث شریف میں آتا ہے اسی طرح ایک شخص، اس کی گردن پہ گائے رکھی ہوگی، اور وہ یہ صدائیں لگائے گا یا محمد اغفنی، یا محمد اغفنی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے لا املک لک من اللہ شیئا، میں اللہ تعالی کے حضور تمہیں کسی چیز سے نہیں چھڑا سکتا۔ حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، حضرت فرماتے تھے کہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں بغیر اسباب کے دور سے یا محمد، یا محمد کی آواز لگانے والے یہ سارے چور ہیں، چکے ہیں۔ راستہ کیوں بدل رہے ہو؟ شارٹ کٹ کیوں لے رہے ہو؟ کیا ابوبکر اور عمر اور عثمان اور علی، عبداللہ ابن مسعود اور ابن عباس اور ابن عمر اور ابن زبیر، انس، ابو موسیٰ اور جابر، یہ لوگ علماء نہیں ہیں؟ کیا دین کو نہیں جانتے؟ کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین، السابقین الاولین صحابہ نہیں ہیں؟ ہاں، ان کا یہ عقیدہ تھا، ان کا یہ ایمان تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اللہ کے بندے ہیں، بشر ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ان پر وحی نازل فرماتے ہیں، کتاب نازل فرماتے ہیں، وہ بندوں کو سمجھاتے ہیں۔ تو آج بھی دنیا میں کوئی برا کام ہو جائے، بدعت ہو جائے، کفر ہو جائے، غلط کام ہو جائے، اس کے بعد پھر بزرگان دین کو آوازیں دی جاتی ہیں، نیک لوگوں کو آوازیں دی جاتی ہیں، اور آپ کو جگہ جگہ نظر آتا ہے المدد یا غوث اعظم، المدد یا فلاں۔ یاد رکھیے، یہ تمام غلط عقائد ہیں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا، اور اس دن سے ڈریے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی کسی کے بالکل بھی کام نہیں آ سکے گا. یوم یفر المرء من اخیہ, اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا, وہ امہ و ابی, اپنے باپ اور ماں سے بھاگے گا, وہ صاحبتی ہی, وہ بنی, اور اپنی بیوی اور بچوں کو چھوڑ کے بھاگ جائے گا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم, اے لوگوں اللہ سے ڈرو, ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم, اس لیے کہ جو قیامت کی گھڑی ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہے. یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت, سورہ حج شروع ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے سے بری ہو جائے گی کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں, حالانکہ ماں کی ممتا دنیا میں مثال دی جاتی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے لیکن جو ماں کی ممتا ہے وہ ختم نہیں ہوتی. تو بہرحال اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے جو احکام نازل فرمائے ہیں ان احکام میں بنی اسرائیل کے لیے بھی واعظ و نصیحت ہے, اور اس آیت میں ہمارے اور آپ کے لیے بھی بہت بڑا اعتقاد کا سبق ہے. پھر یہ عجیب بات ہے کہ انبیاء کرام تو آتے ہی شفاعت کے لیے ہیں, پیغمبر تو آتے ہی اس لیے ہیں کہ انسان بچ جائے, جہنم میں نہ پہنچ سکے اور آخرت میں وہ کامیاب ہو جائیں, اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ کوئی کسی کے ہرگز کام نہیں آنے والا. میرے محترم بھائیو, یہاں پہ ایک بہت اہم مسئلہ سمجھ لیجئے, مسئلہ شفاعت قہریہ اسے کہتے ہیں. آپ بھی دیکھتے ہوں گے صوفیہ باصفا اور ان کے مریدین, او جی ہم تو فلاں چشتی قادری کے سلسلے سے ہیں, ہم تو بخشے بخشائے ہیں, ہم تو فلاں پیر صاحب کے مریدین میں سے ہیں, لہذا ہم تو بس زبردست ہیں اور ہماری تو جنت کی ٹکٹ پکی ہے. یہ عقیدہ غلط ہے, ہوگی لیکن شفاعت اللہ تبارک و تعالی کی مرضی اور اجازت سے ہوگی. ورنہ قرآن کی اس آیت کا کیا مطلب ہے, انک لا تہدی من احببت, پیغمبر آپ جسے چاہیں اسے باقاعدہ انجام کے لحاظ سے ہدایت نہیں دے سکتے. پیغمبر کو اہل مکہ سے کتنی محبت تھی, کتنا ان کو چاہتے تھے. عبس و تولی ان جاءہ الاعمی, ایک نابینا صحابی آ رہے ہیں لیکن اہل مکہ سے پہلے سے وقت طے ہے, میٹنگ طے ہے, آپ ناراض ہوئے, کیا کر رہے ہو. جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو حضرت بلال اور حضرت ابو بکر مکہ مکرمہ کو یاد کر کے شعر پڑھتے تھے, روتے تھے, اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا تو قرآن کہتا ہے قد نرا تقلب وجهک فی السماء, ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ اپنی نظر اٹھا کے آسمان کو دیکھتے ہیں. سب باتوں کا کیا مطلب ہے, یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور نبی اور پیغمبر, ہادی مہدی ہیں لیکن شفاعت فرمائیں گے, فیصلہ اللہ کا ہوگا. یہ ہمیں عقیدہ رکھنا چاہیے, اور یہ سمجھ لینا کہ جنت کے ٹھیکیدار ہیں اور جنت پکی ہے, اس طرح کا عقیدہ رکھ لینا یہ معتزلہ کا عقیدہ ہے. معتزلہ نے پہلے شفاعت کو قہری بنا لیا کہ ہر حال میں شفاعت ہوگی, اور پھر اس عقیدے میں وہ جب آگے بڑھتے گئے تو ایسا موقع آیا کہ شفاعت کے منکر ہو گئے, اور اب ان کا یہی عقیدہ ہے کہ جو کوئی عمل کر لے فوری طور پہ اس کو سزا دی جائے اور دنیا میں بھی اس سے پوچھ کی جائے گی. تو میرے محترم بھائیوں, جب انسان غلط راستے پہ چل پڑے یا غلط عقیدہ اپنا لے تو اس کا انجام یہی ہوتا ہے, نہ خدائی ملا, نہ وصال سنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. تو ہمیں اپنے عقیدے کو درست رکھنا ہے, اور ہمیں اس بات کو اپنے عقل میں بٹھا لینا ہے کہ عمل انسان کا معتبر ہے, اس کے ساتھ سنت ہو, اس کے ساتھ شریعت کے احکام ہو, کتاب ہو, تو رسول اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس کے حقدار ہو جائیں گے. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ, اور جب بچایا ہم نے آپ کو فرعونیوں سے. اللہ تعالیٰ چونکہ بنی اسرائیل پہ ہونے والے احسانات بیان کر رہے ہیں, ان احسانات میں ایک بہت بڑا احسان بنی اسرائیل پہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بچا لیا آل فرعون سے, فرعون اور اس کے ساتھیوں سے, قبطیوں سے. کیا کرتے تھے وہ؟ یسومونکم سوء العذاب، وہ تم کو بہت ہی طرح طرح کی سزائیں دیتے تھے، یذبحون ابناکم اور قتل کرتے تھے، ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون نساءکم اور وہ زندہ چھوڑتے تھے تمہاری عورتوں کو۔ دنیا کا ہر ایک نقشہ الٹا نظر آتا ہے، مجنو نظر آتی ہے اور لیلا نظر آتا ہے۔ یہ آیت پہ غور کیجئے گا ذرا۔ فرعون کو نجومیوں نے یہ خبر دی کہ بنی اسرائیل میں ایک بندہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری بادشاہت کا اختتام کرے گا۔ فرعون نے اس کے جواب میں یہ سازش اپنا لی کہ بنی اسرائیل میں آج کے بعد جتنے بھی بچے پیدا ہوں گے ان کو باقاعدہ فرعون کی فورسز آ کے چیک کریں گی۔ بنی اسرائیل ایسی ذلت سے بھی گزرے اور ایسے اوقات بھی ان پہ گزرے کہ باقاعدہ قبطیوں کی فوج آتی تھی اور ان کی خواتین کو چیک کرتی تھی کہ کون حاملہ ہے تاکہ بعد میں اس کی رپورٹ لی جا سکے، اور جو بچہ پیدا ہوتا تھا، لڑکا پیدا ہوتا تھا، تو اس کا حکم یہی تھا کہ فوری طور پہ اس کی گردن سر سے تن سے جدا کر دی جائے، اور جو خاتون پیدا ہوتی تھی، لڑکی پیدا ہوتی تھی، اس کو کچھ نہیں کہتے تھے۔ اور لالچ یہ تھی کہ یہ لڑکیاں بڑی ہوں کہ خادمائیں بنیں گی، کنیز بنیں گی، اور جو لڑکے ہیں ان میں کوئی بھی موسیٰ، پہلے ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، عمر میں حضرت موسیٰ سے بڑے ہیں، اور پھر ایک سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں عمران کے ہاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران ہے، اور وہ آل عمران، حضرت مریم بیوی والے، وہ اور ان کے درمیان حضرت والد صاحب فرماتے تھے تفسیر مدارک کے حوالے سے 1800 سال کا فاصلہ ہے بیچ میں۔ تو بہرحال جب یہ اللہ تعالی نے ان کو احسان یاد دلایا کہ تم تو اتنی بڑی مشکل میں پھنس گئے تھے اور تم پہ تو فرعون ایسی سزائیں دے رہا تھا کہ تمہارے لڑکوں کو قتل کیا جا رہا تھا اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ چھوڑا جا رہا تھا، اس قاعدے اور قانون سے ذرا غور کیجئے گا، کسی بھی معاشرے کو اگر تباہ و برباد کرنا ہو تو اس میں سے صرف ایک عنصر مرد نکال لیجئے تو خاتون کے حوالے سارا کچھ کر دیا جائے، وہ نہیں چلا سکتی اس کو۔ تم اور ایم پی اے بناؤ خواتین کو، اور ایم این اے بناؤ خواتین کو، بڑے بڑے عہدوں میں لے آؤ، لیکن یاد رکھیے گا جو قرآن کی آیات ہیں اور قرآن کے کلمات ہیں، آسمان اور زمین جگہ چھوڑ سکتا ہے، قرآن کی آیت اپنے مقام سے نہیں ہٹ سکتی۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ تعالیٰ نے مردوں کو خواتین پہ فضیلت دی ہے، یہ فضیلت اب دنیا کی کوئی طاقت چاہے واپس نہیں لے سکتی، ورنہ یہ آپ کے سامنے ہے۔ اکبر الہ‌آبادی مشہور شاعر ہیں ہندوستان کے، جب ہندوستان میں انگریز آیا اور اس نے فساد اور فتنہ برپا کیا، بے راہ روی ہو گئی، بے حیائی ہو گئی، اکبر الہ‌آبادی نے کہا، یوں قتل کے وہ بچوں میں بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی۔ کیوں؟ اس لیے کہ کالج سے ہمیں کیا گلا ہے، کالج سے ہماری کیا دشمنی ہے، کوئی دشمنی نہیں ہے، وہاں ہمارے بھائی پڑھتے ہیں، ہمارے بڑے پڑھاتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا یہ سلسلہ جو قائم کیا گیا ہے اسکول کا، کالج کا، یونیورسٹی کا، اس کی بنیاد پہ چلے جائیے۔ اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں جو انگریز ہندوستان آیا، اس وقت مسلمانوں کا معیار، اس وقت مسلمانوں کے اخلاق، اس وقت مسلمانوں کا انٹلیکچوئل لیول وہ کہاں تھا اور آج کہاں ہے، آپ خود فیصلہ کر لیجئے۔ اس لیے اکبر الہ‌آبادی نے کہا، یوں قتل پہ وہ بچوں کے بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی۔ چمکی نہ تھی حمیدہ، حضرت والد صاحب یہ شعر پڑھتے تھے اور بڑا زبردست شعر موقع پہ فٹ آتا ہے، چمکی نہ تھی حمیدہ جب انگلش سے تھی بیگانہ، اب شمع محفل ہے کبھی تھی شمع خانہ۔ کہ حمیدہ نے جب انگلش سیکھ لی تو اب وہ محفل کی شمع بنی ہوئی ہے، اور پہلے جو تھی وہ چراغ خانہ تھی، گھر کی رونق تھی وہ۔ ہمیں اس زبان سے اختلاف نہیں ہے، ان کے طور طریقوں سے، ان کی بدوباش سے، اور انہوں نے جس ڈھب پہ مسلمانوں کو چلا دیا ہے اس طریقے پہ ہمارا اختلاف. اور آج ہمارے معاشرے میں کس طرح خواتین کے نام پہ فتنہ پھیلایا جا رہا ہے، کس طرح خواتین کے نام پہ مردوں کے حقوق سلب کیے جا رہے ہیں، اور تیاری ہو رہی ہے عورت مارچ کی، وزیر آپس میں لڑ پڑے اس لیے کیونکہ دونوں کا اعتقاد الگ ہے. یہ سامنے دکھانے کی باتیں اور اتفاق اور اتحاد اور ایک پارٹی، یہ سب کچھ نہیں ہے، صرف ڈرامہ بازی ہے. اصل میں وہ وزیر بھی جانتے ہیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ان میں اتنی غیرت و حیا ہے کہ انہوں نے خط لکھا وزیر اعظم کو کہ عورت مارچ نہ کیا جائے. کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ اور عورت مارچ نکال کے آخر وہ کون سے حقوق آج تک خواتین کو نہ مل سکے جو دیے جائیں؟ ہاں، خواتین مزید ننگی ہونی چاہتی ہیں، مرد کہتے ہیں خدا سے ڈرو، یہ کام نہ کرو. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور رہو تم اپنے اپنے گھروں میں. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور تم بن سور کے باہر نہ نکلا کرو پہلے جاہلی عورتوں کی طرح. یہ تو قرآن میں موجود ہے. اور یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ امہات المومنین، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو کہا جا رہا ہے، جو با اتفاق امت، پوری امت کی مائیں ہیں اور بڑی ہیں. اگر وہ کسی سے پردہ نہ بھی کرتی ہوں تو کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ لیکن قرآن کا حکم آ رہا ہے کہ جاہلی خواتین والے اعمال نہ اپناؤ، اور اپنے اپنے گھروں کو خوب بساؤ اور آباد کرو. کہتے ہیں کہ جی یہ خواتین کی تعلیم سے ڈرتے ہیں، خواتین میں شعور آ جائے گا تو وہ مردوں پہ حاوی ہو جائیں گی. خواتین کو تعلیم کا سلیقہ کس نے سکھایا ہے؟ یہ ہم آپ کو بتائیں گے. اس امت کی سب سے بڑی عالمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، علماء کا اس پہ اتفاق ہے بعد خلفائے راشدین کے. حضرت عائشہ کو تعلیم و تعلم، اور حضرت عائشہ کے بعد آنے والی ہماری امت میں خواتین کے عالمات فاضلات بھری پڑی ہوئی ہیں. آج بھی پاکستان کے چپے چپے اور ذرے ذرے میں علماء کرام نے مدارس قائم کیے ہیں، اور ان مدارس میں خواتین کی تعلیم کا پورا نظام موجود ہے. ان مدارس سے جو خواتین پڑھ کے نکلتی ہیں، آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی اس خاتون میں اور آپ کے معاشرے میں تیار ہونے والی خاتون میں، آ جاؤ میدان میں موازنہ کر لیتے ہیں کس میں کیا خواص ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا. میرے محترم بھائیوں، بات لمبی ہو جائے گی، یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے، اور اس موضوع کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں اسی میں نجات ہے، اسی میں فلاح ہے، اسی میں کامیابی ہے. اور ہم نے جب سے یہ راستے چھوڑے ہیں دوسرے راستوں کی طرف چل پڑے ہیں، لہذا کامیابی اب وہ ناپید ہو چکی ہے اور ہم پریشان حالات میں گزر رہے ہیں. فرعون کی عجیب سزا تھی کہ اس نے کہا کہ خواتین کو رہنے دو، اور مرد جتنے بھی ان کے درمیان آتے ہیں ان کو قتل کر دو، ذبح کر دو، تاکہ ان میں جو وہ پیغمبر جو میری بادشاہت ختم کرے گا وہ پیدا ہی نہ ہو سکے. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یہ حکم فرمایا کہ جب یہ پیدا ہو جائیں تو ان کو ایک صندوق میں ڈالو، اور وہ صندوق سمندر میں ڈالو. انشاءاللہ تعالی، اللہ تعالی کے ہاں منظور ہوا تو سورہ قصص میں تفصیل آئے گی اس کی، اور وہاں تفصیل سے انشاءاللہ اس کو پڑھ لیں گے. تو یہاں فرما رہے ہیں وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور جب بچایا ہم نے تم کو، مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، فرعونیوں سے، يَسُومُونَكُمْ، وہ تم کو طرح طرح کی سوء العذاب سزائے دیتے تھے، يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، اور قتل کرتے تھے، ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور وہ زندہ چھوڑتے تھے تمہاری خواتین کو، وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑا امتحان تھا. فرعون قادر مطلق نہیں ہے، فرعون جو چاہے وہ نہیں کر سکتا. ہاں، اللہ تعالی کی طرف سے یہ منظور تھا کہ تمہارے برے اعمال اور تمہاری جو ناکردنیاں تھیں اس کے بدلے میں تمہیں کچھ نہ کچھ فتنہ آ جائے اور تمہارا امتحان لے لیا جائے، تاکہ دوبارہ سے وہ افراد جو دین پر قائم ہیں وہ الگ ہو جائیں، اور وہ افراد جو دین پہ قائم نہ رہے وہ الگ ہو جائیں. آج بھی ایسے موقع آتے ہیں کہ وقتاً فوقتاً مسلمان کے ایمان اور یقین کا امتحان لیا جاتا ہے، کوئی پھسل گیا تو پھسل گیا، جو مستقیم رہا اللہ تعالیٰ اس کو مزید مدد اور نصرت دے. جگہ جگہ مسلمانوں کے جذبات، مسلمانوں کی کتاب، مسلمانوں کے پیغمبر، مسلمانوں کی تعلیمات کا مذاق اڑایا جاتا ہے. کتنی چھوٹی سی بات ہے کہ خاتون کو پردے میں رہنا چاہیے، عقل بھی مانتی ہے، قرآن کریم کا حکم بھی ہے، لیکن ایک خاتون کو اپنا سر چھپانے اور اپنا منہ چھپانے کے لیے آج اغیار کے ملکوں میں کیا کیا تکالیف اٹھانی پڑتی ہیں آپ پتہ کر لیجئے، آپ حیران رہ جائیں گے. کیوں، تمہیں کیا تکلیف ہے خاتون کے سر ٹپانے سے اور چہرے پہ نقاب کر لینے سے؟ تمہیں یہ تکلیف ہے کہ تم ابلیس کے ایجنٹ ہو اور وہ اللہ کی بندی ہے. تمہارا دل کرتا ہے کہ میں ابلیس کی تعلیمات کو عام کروں، اور اس کا دل کرتا ہے کہ اپنے رب کی تعلیم کو مانے. سادہ سی بات ہے، حق اور باطل کا مقابلہ ہے اور ہمیں استقامت کا مظاہرہ کرنا ہوگا. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے چیر دیا تمہارے لیے سمندر کو، بحر قلزم، بحر احمر. علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل بہت زیادہ پریشان ہو گئے اور فرعون کا ظلم و ستم بہت زیادہ بڑھ گیا، اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ چلیے اور اپنے ساتھ اپنی قوم کو بھی لے کے جائیے. چلتے چلتے آگے دریا آیا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی ڈر گئے، یا موسیٰ انا لمدرکون، اے موسیٰ ہم تو پکڑے جائیں گے. قال کلا، حضرت موسیٰ نے فرمایا ہرگز نہیں، انما یا ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے، جسے اللہ رکھے اسے کون چکے. لہذا اللہ تعالی کی طرف سے حکم آیا کہ آپ اپنی لاٹھی سمندر پہ دہ ماریے، اور وہاں راستے بن گئے. اللہ تعالیٰ اس احسان کو یہاں یاد دلا رہے ہیں، آگے اس کی تفصیل آئے گی. فرمایا کہ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے سمندر کو چیر دیا تمہارے لیے، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور تم کو بچا لیا، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور جب حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھی تشریف لے گئے، دریا کراس کر لیا، فرعون نے کہا میں بھی اسی راستے سے ان کا پیچھا کروں گا، اور جب وہ ان راستوں میں پہنچا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ دریا اور سمندر آپس میں مل گئے، فرعون غرق ہو گیا. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے غرق کیا فرعونیوں کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور یہ تو تم تو دیکھ رہے تھے. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، اور ایک اور احسان اللہ کا کتنا بڑا کہ جب تمہارے اوپر موسیٰ علیہ السلام کی باست ہو گئی اور تم لوگوں نے چاہا کہ ہم ان کی تعلیمات کو مانیں، تو تم نے کہا ہمیں کچھ دکھائیے، کیا ہے آپ کے پاس، آپ کون سی تعلیمات لے کے آئے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ ہمیں شریعت دے دیجئے، تعلیم دے دیجئے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دعوت دی گئی، بلایا گیا، 30 راتوں کے لیے آپ آ جائیے، ہم آپ کو وحی دیں گے، یہ تورات دی جا رہی ہے. پہلے 30 راتوں کا حکم ہوا، اور اس کے بعد پھر 10 راتیں مزید بڑھا دی گئیں، ٹوٹل 40 رات حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حضور موجود رہے اور تعلیم لیتے رہے. یہ کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی ہے. امام کا رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم اور محدث اور فقیہ ہیں، اور تابعین میں سے اور ان کے شاگردوں میں سے ہیں. فرماتے تھے کہ پورا مہینہ ذوالقعدہ کا اور 10 دن ذوالحج کے، یہ 40 دن بنتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے تھے اللہ تعالیٰ کی وحی کے لیے. حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سہ روزہ اور سال کا تو پتہ نہیں ہے، لیکن ہاں یہ چلہ یہاں سے تبلیغی جماعت کا ثابت ہو ہی جاتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ، اور جب ہم نے وعدہ کیا حضرت موسیٰ سے، 40 لیلتن، 40 راتوں کا، یاد رکھیے گا شریعت کے کیلنڈر میں اور نظام تقویم میں راتوں کا اعتبار ہے. مثلا آج جمعرات ہے، مغرب کی اذان جس وقت شروع ہو گئی اور سورج غروب ہو گیا، اب یہ جمعہ شروع ہو گیا ہے، اور اسلامی تاریخ بھی بدل گئی. اب مغرب کے بعد اگر کوئی تاریخ پوچھے گا تو اس کو مستقبل کی تاریخ بتائی جائے گی، تاریخ کہ کل اگر پہلی شعبان ہے تو کل وہ تاریخ ابھی سے شروع ہو گئی. ہمارے ہاں الٹا نظام ہے، کہتے ہیں ہفتے کی رات، یعنی ہفتہ دن گزر کے پھر رات، اتوار کی رات، اتوار کا دن گزر کے. اس میں بھی وہ جو بےمان آیا تھا 300 سال پہلے اور ہماری تعلیمات بھلا دیں، اس میں بھی ہم اپنا سبق بھول چکے ہیں. یہ شریعت میں سے ہے. وَيَسَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ، اے پیغمبر یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ چاند کو کیوں بنایا؟ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ، آپ کہہ دیجئے یہ کیلنڈر ہے، حساب کتاب کا دن ہے. علماء نے اس آیت کے نیچے لکھا ہے کہ علماء مسلمانوں کو اپنی تقویم اور اپنے کیلنڈر اور اپنی نظام اسلامی کی حفاظت کرنا مسلمانوں کے اوپر فرض ہے. اگر کہیں مسلمان اس کی حفاظت نہ کر سکے تو ایک دین اسلام کا بہت بڑی آیت اور نشانی وہ ان سے ضائع ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یاد فرمایا، ثم اتخذتم العجل، اور تم اس کے بعد پکڑ لیا تم لوگوں نے بچھڑے کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، 30 دن کا وعدہ کر کے گئے تھے اور واپس نہیں آئے. سامری نے جبرائیل امین کے قدموں کی مٹی اپنے پاس رکھی ہوئی تھی، وہ اس نے سونے یا چاندی کے ایک بچھڑے میں ڈالی اور اس میں جان آ گئی. اور یہ جو حضرت موسیٰ کے انتظار میں تھے، 30 دن سے یہ ادھر چلے گئے سارے، اس بچھڑے کی عبادت شروع کر دی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم لوگوں نے تو بچھڑے کی عبادت شروع کر دی تھی. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم اس میں ظلم کرتے تھے. ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور پھر ہم نے معاف کر دیا اس کے بعد تاکہ تم شکر کر لو. معافی کی تفصیل آگے آ رہی ہے، لیکن یہاں یہ مسئلہ یاد رکھیے گا کہ علماء کرام کا اس میں اختلاف ہے کہ یہ جو سزا دی جا رہی ہے، یہ معافی کی صورت آگے آتی ہے، وہ اس طرح تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تم میں سے جس کسی نے بچھڑے کی عبادت کی ہے، اس کو وہ جس نے بچھڑے کی عبادت نہیں کی تلوار لے اور اس کو قتل کر ڈالے. یہ قتل کی سزا معافی کے بعد کیوں دی جا رہی ہے، اس میں علماء کا اختلاف. اور صحیح بات یہ ہے کہ اگرچہ ان کی توبہ قبول کر لی گئی تھی، لیکن جو مرتد ہے اس کی سزا قتل ہے، اور جن سے شرک سرزد ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی قبول کر لی، لیکن جو شرک کیا تھا اس کی سزا تب بھی ملے گی. اس کی سزا یہ تھی کہ دنیا کے اندر قتل ہوگا، سر جدا کر دیا جائے گا تن سے. اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، یہی معافی کی صورت ہے اور کوئی نہیں ہے. ہماری شریعت مطہرہ میں بالاتفاق توبہ قبول کی جاتی ہے، اور توبہ کے بعد پھر اس کے اوپر یہ سزا اگر کسی سے شرک ہوا ہو، کسی سے بدعت ہوئی ہو، اس کے اوپر لاگو نہیں ہوگی. یہ سزا ایک صورت میں باقی ہے، مرتد کی سزا میں، کہ شریعت کے اندر جو احکام ہیں ہمارے دین سے کوئی بھاگ گیا، چلا گیا اور سرکش ہو گیا، اب اس کو دعوت دی جائے گی، اس کے اعتراضات ختم کیے جائیں گے، اس کے اشکالات کا جواب دیا جائے گا، اس کے دل و دماغ میں موجود جو کیفیات ہیں اور احساسات ہیں ان کو سمجھ کے اس کو سمجھایا جائے گا. تب بھی نہیں سمجھتا ہے تو پھر اس کو سزائے موت دی جائے گی. یہ وہی سزائے موت ہے جو بنی اسرائیل والوں کو دی گئی ہے. علماء کرام نے یہاں پہ یہ وضاحت فرمائی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہماری اس مجلس کو مقبول فرمائے، اور انشاءاللہ تعالی اب تو اصل تفسیر شعبان میں ہی ہوگی اور دورہ تفسیر میں ہی ہوگی. اللہ تعالیٰ توفیق دے. الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم. سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمدللہ رب العالمین. نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا حاجة الا قضيتها، يا ارحم الراحمين ويا اكرم الاكرمين. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ولي امورنا خيارنا، ولا تولي امورنا شرارنا، وارزقنا حكومة صالحة عادلة التي ترعى عبادك وبلادك عما يوجب مقتك وغضبك. اللهم إنا نسألك كل خير سألك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم حلل مشكلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلياتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا إنك سميع الدعاء. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يزل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی دعائیں قبول فرمائے, بیماروں کے لیے دعا فرمائے. ہمارے محترم علی بھائی ہیں اور ان کے ایک عزیز بیمار ہیں, آپ حضرات سے دعاؤں کا کہا ہے, دعا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس معصوم بچے کو صحت دے. اور بہت سارے افراد جو ہم وقت دعاؤں کے طالب رہتے ہیں, ہمیں بھی دعاؤں کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرمائے, مشکلات آسان فرمائے, پریشانیاں دور فرمائے. ہر ہر قدم میں, ہر ہر میدان میں اللہ تعالیٰ کی خاص مدد و نصرت شامل حال رہے. اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے خزائن سے ہمیں آپ کو سب کو بے حساب عطا فرمائے. ہماری آل میں, ہماری اولاد میں, ہمارے اموال میں, ہمارے رزق میں, ہمارے اعمال میں, ہماری دعاؤں میں, ہماری عبادات میں اللہ تعالیٰ خوب برکتیں نصیب فرمائے. جامعہ عربی احسن العلوم کے لیے دعا فرمائے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وفاق کا امتحان مکمل ہوا, طلباء اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹ گئے. اب مزید طلباء آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تفسیر کے لیے. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ غیب کے خزائن سے ان کے لیے بھرپور انتظام فرمائے, آنے والے تمام مراحل آسان فرمائے, اور اس مسجد کو, اس مدرسے کو اللہ تبارک و تعالیٰ تا قیامت دین کے پروانوں سے قائم اور دائم رکھے. ہاتھ اٹھا کے دعا مانگو خدا سے, اختر باغ سرسبز رہے اسلام کے پروانوں کا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحم.